من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوا على محمد وعلى آله تمام تعریفیں پروردگار حسن مجتبیٰ کے لیے ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم مصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہ شکر خدائے حسن مجتبیٰ کے ساتھ کہ پھر آج اتنی زندگی ملی کہ کل کے بعد سے آج تک کے لیے ذکر امام کی توفیق عطا ہو رہی. یقیناً انسان کے اپنے اختیار میں اور کچھ ہو کہ نہ ہو، نہ تو موت اس کے اختیار میں ہے اور نہ حیات اس کے اختیار میں ہے. خدا معلوم کب موت کا بلاوا انسان کے لیے واقع ہو جائے، اور یقیناً خدا معلوم کب انسان کے لیے موت کے بجائے حیات کی طرف سے امید قائم کر دی جائے. بس اسی یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتے کہ خدمت اعضائے سرکار سید الشہداء میں صرف اتنا ہی نام لکھ دیا جائے کہ روز آیا کرتے تھے، تو شاید کوئی اور خدمت ہو سکے نہ ہو سکے، کم از کم حاضری تو ہو جائے. کبھی کبھی حاضری کے نمبر بھی الگ سے مل جاتے ہیں، انشاءاللہ وہی مل جائیں گے تو میری اور آپ کی نجات کا سامان ہو جائے گا. آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 9 روز تلاوت ہو رہی ہے، اور آج چوتھی مجلس آپ کی خدمت میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے اعتبار سے چاند کی رویت کا اعلان غالباً ہو چکا ہے، یعنی آج سفر کی پہلی شب شمار کی جا رہی. خدا مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اربعین کربلا مولا میں نصیب کرے جب سفر کا چاند دیکھا، تو کوئی اور دعا مانگیے کہ نہ مانگیے مگر اربعین کربلا مولا میں مانگیے. اور خدا اس بات پر قادر ہے، اس سفر کا چاند دیکھنے کے بعد بھی ایسے اسباب بنا سکتا ہے کہ انسان کربلا اربعین کے زائرین میں شامل کر لیا جائے. آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خدا ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، حبیب کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ انما يتذكر اولو الالباب، اور یہ بات یاد دہانی کے لیے ہے، تذکر کے لیے ہے، صاحبان الباب، صاحبان فہم و شعور، صاحبان عقل کے لیے. ان تینوں باتوں کو سمجھاتے ہوئے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور باطن کے کتنے ہی باطن اور بھی ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اعتبار فرماتے ہیں الذین یعلمون سے مراد ہم آل محمد کی ازواج مقدسات ہیں، اور والذین لا یعلمون سے مراد ہمارے اعداء، ہمارے مخالفین. اصلاً عالم کون؟ اصلاً عالم آل محمد. اصلاً جاہل کون؟ اعداء آل محمد. پھر ایک ہی عنوان بچا، امام فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب سے مراد ہمارے شیعہ، ہماری ولایت کا یقین رکھنے والے، یہ ہیں صاحبان فہم و شعور. الحمدللہ جو پہچانتے ہیں کون جاننے والے ہیں اور کون نہیں جاننے والے ہیں. اور شاید اسی لیے کسی اور کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یوں کہیے بہت سارے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں شاید یہ تو سمجھ میں آتا ہو کہ آل محمد عالم ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخالف جاہل ہیں. یعنی تولہ تو کر سکتے ہیں مگر تبرہ نہیں کر پاتے. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، وہ کس منہ سے کہیں کہ یزیدیت مردہ باد. تو انما یتذکر اولو الالباب، اس لیے آیت بھی کہتی ہے اور روایت بھی کہتی ہے کہ یہ مرتبہ بھی خدا نے صاحبان ایمان کو حلوات پڑے محمد و آل. کیونکہ علم امام حسن سے متعلق ہماری گفتگو تھی، اور واقعاً علم کے شاہکار، علم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں. کوئی ایسا زمانہ گزرا ہی نہیں جب کہ علم آل محمد کے شاہکار سامنے نہ آئے ہو. کبھی بشکل معجزات ہیں، کبھی بشکل جوابات السوالات ہیں. آئیے دونوں مثالیں آج اپنی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. پہلے مثال مثال سوال، اور سوال کا تعلق بھی تقریباً ہمارے عنوان سے مربوط ہو رہا ہے. کل کی بات آپ کی خدمت مقدس میں بیان کی تھی کہ مولا سے پوچھا گیا اور پوچھنے والے کون تھے، یہ بھی آپ نے کل سماعت فرمایا کہ انسان اکثر خواب دیکھتا ہے، خواب سچا ہوتا ہے، اور کبھی خواب دیکھتا ہے، خواب جھوٹا ہوتا ہے. یعنی کبھی سچا ہے خواب اور کبھی جھوٹا ہے خواب. اب ایک اور سوال ہے، تین سوالات میں سے جو سوالات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھے گئے. اور مولا نے اپنے فرزند سبط اکبر سے ان سوالات کے لیے رجوع کرنے کا حکم دے دیا. اب آنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، یہ الگ موضوع. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنے فرزند پر کیا اعتماد ہے، جیسے جیسے مجھے اپنے ہاتھ پر اعتماد ہے. ہاتھ میرا ہے، جو میری مرضی ہوگی وہی کام کرے گا. ایسے حسن ٹکڑا علی ابن ابی طالب ہے، جو علم علی ابن ابی طالب کے دہن مقدس سے سامنے آئے گا وہی علم تو ہوگا جو حسن مشتبہ کے الفاظ سے باہر آئے گا. تو تغایر نہیں ہے، تغایر کہیں اور ہوتا ہے. باپ کوئی اور ہو، بیٹا کوئی اور ہو، تربیت کے مسائل ہوں، یہاں باپ اور بیٹے کا عنوان ایسا نہیں جسے عام انسانوں میں ہے. اس لیے کہ اس سب پہ سب بظاہر تو رشتوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہیں نور ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو تین سوالات کیے گئے، ان میں سے ایک سوال جو مخصوص کل کی بات سے رب دیتے ہوئے کہ یہ بتائیے سوال مولائے متقیان سے کیا گیا، مولا نے جواب کے لیے رجوع فرما کے حکم دیا کہ جائیے پوچھیے حسن سے. اب ایک ہی بزم میں دونوں بیٹھے ہیں باپ بیٹے، اور مولا فرماتے ہیں اس سے پوچھ لو، اور یہ ممکن نہیں کہ مولا فرمائیں کہ بیٹے سے پوچھ لو تو کوئی سیرت نبی میں ایسی مثال نہ ہو. سیرت نبی میں ایسی مثال اس سے پہلے موجود ہے کہ آنے والا عربی اور دیہاتی بد زبان، بدخو، بے ادب اور ہدایت تلاش کرتا ہوا نہیں، پیغمبر کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی خدمت میں پہنچا اور پھر پیغمبر نے سارے سوالات کے جوابات خود نہیں دیے بلکہ فرمایا میرا ٹکڑا بدن کا تم سے بات کرے گا، تو حیران ہوا تھا وہ کیا بدن کے ٹکڑے بھی بولتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے ہاں بولتے ہیں، دیکھو آغوش میں حسن بیٹھے تھے، اس طرح ختمی رسالت کی گود میں حسن بولتے تھے، ایسے پہلو علی میں بھی حسن بولتے ہیں. تو حسن کے بولنے کا انداز کتنا خوبصورت. سوال پہلا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ جب انسان رات میں سو جاتا ہے یا نیند کے وقت میں انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سوال ذرا اس سے مختلف ہے اور اس کو ذرا سمجھنے میں دقت شاید پیش آئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ نیند کی تعریف کی جائے یہ الگ موضوع ہے کہ جسم کی رطوبتیں جب دماغ کی طرف اٹھتی ہیں تو دماغ بوجھل سا ہونے لگتا ہے اور انسان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. جب قوائے انسانی اس بات کا تقاضا کرنے لگتے ہیں، خدا نے کیسی مشینری بنائی ہے، ایسی مشینری بنائی ہے کہ جیسے ہی تھک جاتی ہے اپنے آپ سو جاتی ہے، اور جب سو جاتی ہے تو دوبارہ سے پھر توانائی کے لیے آمادہ بھی ہو جاتی ہے. تو امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے دیکھیے سائل بدلے گا تو معصوم کا جواب بھی بدلے گا. سائل اگر کمسن بچہ ہو تو سوال کا جواب مولا اس کے لحاظ سے دیں گے، سائل اگر کوئی بزرگ شخصیت ہو تو جواب اس کے لحاظ سے ہوگا، سائل اگر صاحب علم و ادب ہو تو جواب اس کے لحاظ سے ہوگا. یہاں سائل کون ہے یہ آخر میں پتہ چلے گا، پہلے جواب سن لیں امام کا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سائل کون تھا جس کو امام نے یہ جواب دیا. فرمایا جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح ریح سے معلق ہو جاتی ہے، اور ریح ہوا سے معلق ہو جاتی ہے. روح ریح کے ساتھ اور ریح ہوا کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے. میں اس کو آسان مثال اس طرح سے بیان کروں کہ کبھی کبھی محبان آل محمد موت کی کیفیت یوں بھی بیان کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. روح ریح سے معلق ہوتی ہے، ریح ہوا سے معلق ہو جاتی ہے. قطرہ ملا دریا میں، دریا ملا سمندر میں. حلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جب انسان بیدار ہونا چاہتا ہے اور خدا اس کی بیداری کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس سے بیدار ہونا چاہیے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر روح ریح کو جذب کر لیتی ہے اور ریح ہوا کو جذب کر لیتی ہے اور انسان کے بدن میں واپس وہی تعلق قائم ہو جاتا ہے. بظاہر اتنا آسان نہیں ہے. یسألونک عن الروح، قرآن مجید میں پروردگار نے سوالیہ انداز میں یہ آیت رکھی ہے کہ تجھ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو کہنا یہ امر ربی ہے. ये मेरे परवरदिगार का एक अम्र है, और अम्र को समझना साहिब अम्र के सिवा इतना आसान तो नहीं है। बस जितना साहिब अम्र समझा दे, हाँ हुक्मा ने, साहिब इल्म फ़लसफ़ा ने रूह की बड़ी ताबीरें बयान की हैं। नफ्स को लिखा है इसके 8 मानी होते हैं, रूह को लिखा है इसके 12 मानी होते हैं। लेकिन रिवायत मुकम्मल करते हुए जब परवरदिगार किसी इंसान की बेदारी का फैसला करता, याद रखिए ना हम उठते हैं और ना हम सोते हैं, सो सकते नहीं जब तक कि रूह बदन से जुदा ना हो, उठ सकते नहीं जब तक कि रूह बदन से मुताल्लिक ना हो। तो रूह री को जज्ब करती है, री हवा को जज्ब कर लेती है, यानी जो समंदर है वो दरिया बन जाता है, दरिया वो कतरा बन जाता है, फिर इंसान के बदन से ये मुताल्लिक हो जाता है, उठ के बैठ जाता है। और अगर खुदा ने मौत का फैसला कर लिया हो तो हवा रीह को अपने अंदर ले लेती है और रीह और रूह को अपने अंदर ले लेती है और हमेशा के लिए जुदाई हो जाती है। अब जब आपने जवाब महसूस किया तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि सामने वाला कोई शख्स जो है वो आम शख्स नहीं है। शायद 2 सवाल और पढ़ दूँ तो अंदाज़ा आपको हो जाए, और सवालात भी इमाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इल्म के एतबार से मेरे मौजू में शामिल भी हो सकते हैं। पढ़ दूँ, छोड़ दूँ। सवाल दूसरा किया गया मौला से, गरचे ये सवाल भी किसी हद तक आपकी आगही इससे पहले यकीनन मौजूद होगी, अंदाज मुख्तलिफ है। सवाल किया गया मौला से, मौला बताइए इंसान के निसियान का, इंसान के हाफजे का सबब क्या होता है, भूलना और याद करना इसका सबब क्या है। इरशाद फरमाया मौला ने कि दिल एक बर्तन के अंदर बंद है, सामने वाला साइल कौन है उसके लिहाज से, दिल एक बर्तन के अंदर बंद है। बर्तन समझ में आए तो समझ में कैसे आए, युवस्विसो फी सुदूर इन्नास, एक लफ्ज़ सुदूर जो जमाए सदर की, सदर माने सीना, सीना एक बर्तन है, बर्तन में दिल रखा हुआ है, एक ज़ाहिरी माना हुए और एक बातनी माना होंगे। सीना एक बर्तन है, बर्तन में दिल रखा हुआ, इमाम फरमाते हैं दिल पर ढक्कन रखा हुआ है। और अब जब इंसान दुरूद आले मोहम्मद की तिलावत करता है तो बर्तन का ढकना खुल जाता है और दिल की नूरानियत हाफजे की शक्ल में ज़ुबान पे जारी हो जाती है। और जब इंसान दुरूद या तो पढ़ता नहीं है या दुरूद मक्तू पढ़ता है, दुरूद ऐसा वाला जिसमें आले मोहम्मद का नाम शामिल ना हो, जब 2 तरह की कैफियत में हो तो दिल का ढकना खुलता नहीं है। बहुत गौर कीजिएगा, अजीब गरीब बातें हैं। बात यह कि आप देखते हैं हज़ार हानी लाखों इंसान ऐसे जो काफिर हैं, उनका हावदा बड़ा अच्छा है, तो या तो इमाम का तज़िया गलत या आपका अंदाज़ा गलत, सब गलत हो सकते हैं। हुज्जत खुदा तो गलत को सही करने आए थे, इसका मतलब हम समझ कुछ और रहे हैं, है मामला कुछ और। तो इसकी वजाहत में खाली एक जुमला काफ़ी है, एक है तालीम, एक है इल्म, एक जो हम सीखते हैं बाहर से, वो सारे सीखते हैं, काफिर भी सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। अगर ये इल्म नूर हो तो काफिर को नूर कैसे मिलेगा, इसका मतलब कोई और इल्म है जो नूर है। का जो इल्म इंसान को दुनिया से करीब करे, माकूलात और मशरूबात और मलबूसात और मा दुनिया व माफीहा के करीब करे, वो इल्म इंसान के जिस्म से मुताल्लिक है। और जो इल्म इंसान को खुदा से करीब करे, अल इल्म नूर, वो इल्म है नूर। اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، استاد پڑھاتا ہے جسم کے لیے خدا اتارتا ہے، اور روح کھلوات پڑھے محمد والے محمد. اب جب بات سمجھ میں آ جائے تو اب آئیے گا امام کے الفاظ پر غور کیجئے گا، حافظہ کیا، نسیان کیا ہے. یہ حافظہ نہیں ہے کہ آپ کو زبانی آیتیں یاد ہو گئیں، کرتے اس کو بھی حافظے کی قسم کہہ سکتے ہیں، مگر یہ حافظہ نہیں ہے. حافظہ وہ ہے جب انسان اپنے دین کی حفاظت کر لے، یا ولایت کی قربت کو محسوس کر لے، یا خدا کی توحید پر یقین آ جائے، وہ حافظہ ہے. اور جہاں شک ہو، شبہ ہو، شرک ہو، وہ نسیان تو ہے مگر حافظہ نہیں ہے. اور جہاں نسیان ہو وہیں کہیں ہزیان بھی ہوگا. جہاں حافظہ ہے وہاں کچھ نہیں. امام کے الفاظ پہ اب غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. دل ایک برتن میں بند ہے. اس تمہید کے بعد موضوع بدل گیا. دل ایک برتن میں بند ہے اور برتن پہ ڈھکن رکھا ہوا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے آغوش مادر سے یا آغوش مہد سے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ دل ایک برتن کے اندر رکھا ہوا ہے اور برتن پہ ڈھکن رکھا ہوا ہے، کہ جب تم درود آل محمد پڑھتے ہو تو برتن کا منہ کھل جاتا ہے. غور کیجئے گا، میں ایک جملہ بیان کر رہا تھا، واقعی عجیب سی بات ہے کہ جب کبھی ہم جاتے ہیں زیارتوں پر، خاص طور سے سعودی عرب کی تمام زیارتوں کے حوالے سے مکہ اور مدینہ میں، تو کبھی کبھی اردو سمجھنے والے ہمارے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. مختلف قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اب ان کو الگ کیسے کریں؟ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اب اپنی کچھ بات کہنا چاہیں تو مشکل، چھپانا چاہیں تو اپنے والوں کے لیے مشکل، کہیں تو کیا کہیں. میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا، جب بھی کبھی میں اپنے قافلے میں کہتا ہوں بر محمد و آل محمد صلوات، باقی لوگ چلے گا. کیونکہ جتنے بھی مکاتب ہائے فکر ہیں ان میں درود کا وہ ماحول نہیں جو آپ کے یہاں پر ہے، اور جو درود کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں وہ اور لوگ نہیں پڑھتے. اس لیے درود سے پہچان ہو جاتی ہے. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، جب اٹھائیں کسی مومن کے جنازے کو تو کلمہ شہادتین پہچان نہیں ہے پھر آپ کی، کہ سارے ہی مسلمان ہیں، سبھی پڑھنے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پہچان کیسے ہو کہ یہ جنازہ مسلم کا ہے یا مومن کا ہے؟ کہ ایک ہی پہچان ہے کہ درود پڑھتے ہوئے چلو، خود بخود دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ ہمارا والا نہیں صلوات پڑھے محمد والے. امام فرماتے درود پڑھو گے تو ڈھکن کھل جائے گا اور دل کی نورانیت انسان کی زبان پہ جاری ہو جائے گی. اور اگر درود نہ پڑھو گے یا درود ناقص پڑھو گے، صلات البتراء پڑھو گے، جیسے کہ آپ نے بہت سے افراد کو یہ محسوس کیا کہ صلو علی الحبیب کہہ کر درود صرف محمد پہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آل محمد کی باتیں کر کے خدا معلوم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. درود میں آل محمد کا نام لینا مشکل لگتا ہے، مگر فضائل پڑھ رہے ہو. ایسے فضائل کا کیا فائدہ جو انسان کی زبان کو درود سے معطر بھی نہ کروا سکے. تو خیر، دوسرا سوال واضح ہو گیا. اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ سامنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کو امام نے سوال کا جواب دیا ہے. پھر سوال نمبر تین، اور یہ بھی ذرا سنبھل کے سنیے گا، شاید اس میں مجھے کچھ تفصیل بیان کرنا پڑے. پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی انسان اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، تعصب تو ہوتا ہے. ننیال اور ددیال کا تعصب ماں اور باپ کی شکل میں سامنے آتا ہے. بچہ بڑا خوبصورت ہے، तो माँ से पूछिए किस पे गया है, कहे बिल्कुल अपने मामू पे गया है। और बच्चा अगर कम कम सूरत है, मैं बदसूरत नहीं कहता, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, अगर रंग ढका हुआ है तो पूछो माँ से किस पे गया, ये बिल्कुल अपने चचा पे गया है। कभी रंग की बात, कभी हरकतों की बात, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही जुमले पूछिए आप बच्चे के बाप से, तो कभी अच्छा होगा तो मिलाएगा अपने वालों से, अच्छा नहीं होगा मिलाएगा बेगम के खानदान वालों से, है या नहीं तासुब ऐसा? अब आइए, अभी तासुब समझ में आ गया तो ऐसा होता क्यों है, ये बात याद रहे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल जवाब दिया। इरशाद फरमाया कि जब इस्तिकरार हमल इन एकाद नुतफा, वो खास वक्त जबकि इंसान का वजूद उसके बाप के सुल्ब से उसकी माँ की तरफ इंतकाल कर रहा हो, मुंतकिल हो रहा हो, उस खास वक्त में अगर दोनों के दोनों मुतमईन हालत में हों, इत्मीनान की हालत में हों, तो ये आने वाला वजूद जो है वो माँ और बाप की शक्लों पर रहेगा। और अगर हालत इज़्तिराब में हों तो कभी ऐसा होता है कि ये उस रग पर जाके पड़ जाता है जो चचाओं से मिलाती है, और कभी उस रैंक पे जाके पड़ जाता है जो मामुओं से मिलाती है। बहुत गौर कीजिएगा, यानी शायद मेडिकल साइंस में आप तलाश करें तो अब ये तो मिल जाता है कि जी ये बाप की या माँ की तरफ से बीमारी वहाँ से आई है, ये खून की बीमारी है, ये जो मुंतकिल होने वाली मीरास की शक्ल में वो बीमारी है, मौरूसी बीमारी है, लेकिन शबाहत मामुओं से और शबाहत चचाओं से उस वक्त ही होती है इमाम के अल्फाज के अतबार से, जबकि हालत सुकून न हो माँ और बाप का उस वक्त में। अगर हालत सुकून में हो तो या माँ की शक्ल पर होगा या बाप की शक्ल पर होगा। अल्लाहु अकबर, क्या सुकून और क्या इत्मीनान, क्या बात कहिए। ये समझाया आम लोगों के लिए है, ज़रा ख्याल कीजिएगा, आम और होते हैं और ख़ास और होते हैं। कभी हर ख़ास पे आम का इतलाक मत कीजिएगा, हम और हैं, आले मोहम्मद के अनवार मुकद्दसात और हैं। वहाँ तो वो कैफियत है कि आने वाला ऐसा खुलासा बन गया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आदम को देखना हो, अगर नूह को देखना हो, अगर इस्माईल को देखना हो, इब्राहिम को देखना हो, अगर यूसुफ और याकूब को देखना हो, अगर यहया और जनाब जकरिया को देखना हो, तो फल यंजुर इला वजह अली इब्ने अबी तालिब। सबकी शक्लें बयान नहीं हो रही हैं, औसाव बयान हो रहे हैं। किसी का इल्म है, किसी का हिल्म है, किसी का जहद है, किसी का जमाल है, किसी का जलाल है, तमाम को जमा करते हुए खुदा ने खुलासे अंबिया बनाया अली इब्ने अबी तालिब को। अब एक बात तो मुसलमान से पूछिए, ये तो बताओ हजरत यूसुफ के पास जमाल था तो हिल्म भी था, हजरत मूसा के पास जलाल था तो क्या जमाल भी था? तो अंबिया के औसाफ बटे हुए थे, बटे हुए थे। इब्राहिम हलीम हैं, यूसुफ साहिब जमाल यानी जमील हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम साहिब जलाल हैं, क्या कहना ईसा ज़ोहद व तक़वा की अलामत हैं। इन तमाम औसाफ को, हज़रत आदम के इल्म को, नूह की नबूवत की औसाफ को परवरदिगार ने अगर एक शक्ल में रखा हो तो ईमानदारी से बताओ, अब अगर खाली कोई इब्राहिम को देखे तो बाकी अम्बिया की ज़ारत का इम्कान कहाँ से है, खाली मूसा को देखे तो बाकी अम्बिया की ज़ारत कैसे मुमकिन है? बस खुदा ने एक अली ऐसा बनाया कि सारे अम्बिया को देखो या अली को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फलयंजुर इला वजह अली इब्ने अबी तालिब। तो ये बात दी اب آپ کی خدمت میں پہنچ گئی کہ شباہت خاندان میں ماموؤں پر چچاؤں پر کیوں ہوتی ہے؟ میڈیکل سائنس شاید ابھی پروف نہیں کر سکی کہ اس کے کون سے جینس ایسے ہوتے ہیں جب یہ ماموؤں کی شکل میں چلا جاتا ہے. اور صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور, جب بات اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کسی کی شکل میں نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ بھی معصوم کا پیغام دیا ہوا ہے. ایک شخص بڑا خوبصورت ہے, واقعہ بڑا, اور اس کا جو بیٹا پیدا ہوا بالکل حبشی. اب کسی عربی شخص کے گھر کوئی حبشی پیدا ہو جائے جبکہ ماں بھی عرب ہو باپ بھی عرب ہو تو پریشانی تو ہوگی کہ یہ ہمارا کیسے. پہنچ گیا مولا متقیان کی بارگاہ میں, کہتا ہے مولا سے, مولا یہ مجھے لگتا ہے میرا نہیں ہے. ایک ہی الزام انسان کے پاس ہے, خود تو بڑا معصوم بن جاتا ہے نا, یہ میرا نہیں ہے. خدا نخواستہ خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا خیانت نہیں ہے, امانت ہی ہے. یہ تیری ہی اولاد ہے. میری اولاد؟ جی آپ کی اولاد. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو عرب, رنگ میرا سفید, اس کی ماں بھی عرب, اس کا رنگ سفید, یہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تیری خاتون جب اس خاص حالت میں تھی اس کے ذہن میں کسی حبشی کا چہرہ آ گیا تھا. بہت غور کیجئے گا, عام طور پر یہ مسائل بیان نہیں ہو پاتے. کس حد تک حساسیت ہے ان خاص اوقات کی جو معصوم نے ان کی دعائیں بیان کیں, ان کے خاص وظائف بیان کیے, اورات بیان کیے. فرمایا تیری خاتون کے ذہن میں کسی حبشی کا چہرہ تھا, تیرا چہرہ نہیں تھا. تو خدا نے تیرے نسل اس بیٹے کو اس کے خیال کے مطابق, اللہ اکبر. اب میں پوچھتا ہوں واقعا ماں کے نگاہوں میں جس کا چہرہ ہو بچہ اس کا چہرہ اختیار کر لیتا ہے. ہمارا سلام ہو خطی جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات پر. کیا چہرہ تھا, کیا چہرہ تھا کہ بیٹا وجہ اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے تین سوالات کے جوابات سن لی, اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سامنے والا کون ہوگا. اور روایت پڑھ جاتا پوری تاکہ اپنے الفاظ میں نہ کہوں, آپ سے روایت سنا دوں. جیسے ہی سوالات کے جوابات سنے اور صدقنا اور صدقتا, آپ نے سچ کہا, آپ سچے ہیں. بے شک کہ اللہ جہاں پر چاہے اپنی رسالت کو قرار دیتا ہے. اس طرح کے جملات ادا کرتے ہوئے وہ صاحب سائل تھے جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے. امام نے ارشاد فرمایا اپنے فرزند امام حسن سے, بیٹا جاؤ جا کے دیکھو یہ کہاں گئے. جیسے ہی میرا مولا مسجد سے باہر نکلا, دیکھا اچانک مسجد سے باہر نکلتے کے ساتھ وہ نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا نہ سامنے گیا, کہیں نہیں گیا, نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, پلٹ کے واپس آ. اور پھر امام نے فرمایا جانتے ہو بیٹا یہ کون تھے؟ مولا تو جانتے تھے, یہ طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا جو بیچارے نہیں جانتے تھے. فرمایا بیٹا یہ خضر علیہ السلام تھے. جب سائل صاحب علم ہو تو معصوم کے سوالات بھی جوابات اسی انداز سے سامنے آتے. ہماری بات وہاں تک پہنچ گئی جہاں علم امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال. اور اب آئیے تعبیر خواب پر, چونکہ آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں تعبیر خواب کے حوالے سے. اور تعبیر خواب میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہیں. پہلی تو بات تو یہ کہ ہم نے دو دن پچھلے حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ علم تعبیر خواب کو بیان کیا, اور یہ تاریخ انبیاء میں یہ واحد نبی ہیں جن کو باقاعدہ یہ تعبیر خواب کا علم عطا کیا گیا, اور اس میں کوئی شک نہیں, سارے انبیاء کا علم خدا نے سارے انبیاء کو عطا کیا, وہ ختمی کے مرتبت کو اس سے بہتر عطا کیا تعبیر خواب. آیت نمبر 100 سورہ مبارک یوسف, اور یہ سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 100, اس سے پہلے پرسوں پڑھ رہے تھے اپنی خدمت میں کہ وہ خواب جناب یوسف نے خود دیکھا تھا. انی رائیتو, میں نے کیا دیکھا, الشمس والقمر, سورج اور چاند, وہ احد عشر کوکبن, اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ آیت ہے, روایت نہیں ہے, اس میں تعویل نہیں کر رہا, میں آیت پڑھ رہا ہوں, مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند. کتنے ہو گئے, 11 اور 2 13. اب زمانہ آگے بڑھتا گیا اور کیسے حالات و واقعات پیش آئے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. اب سنیں روایت, امام صادق علیہ السلام ذرا دل تھام کے سنیے گا, امام فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. یا بنیا لا تخصص رؤیا کا علی اخوتک, اے پیارے بیٹے اپنے خواب کو بیان مت کرنا اپنے بھائیوں سے. اور اسی کے ذیل میں میں استفادہ کرتے ہوئے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں, فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. نمبر 1, بے دین لوگوں سے. بے دین لوگوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. نمبر 2, عورتوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. نمبر 3, جاہلوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. نمبر 4, اپنے دشمنوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. ہو سکتا ہے چاروں کہیں ایک جگہ ہی نہ جمع ہو جائیں, وہ الگ بات ہے. بس جب بیان کرنا تو یہ دیکھ کر بیان کرنا کہ دیندار ہو, حد الامکان خاتون نہ ہو. اپنا خواب بیان کرنے کے حد الامکان خاتون نہ ہو, امام کے الفاظ. اپنا خواب بیان کرو کس سے, بے دین سے مت کرنا, عورت سے مت کرنا, جاہل سے مت کرنا, اور دشمن سے مت کرنا. یہ سب بات کہاں سے آ رہی ہے, لا تخصص رؤیا کا علی اخوتک. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان نہیں کیا, لیکن سن گن لے لی, کسی سن گن لینے والے نے. دیکھیں گھر میں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, کبھی یہ محاورہ محاورہ ہوتا ہے, کبھی سچا ہو جاتا ہے. جب بھی کبھی راز کی بات کیجیے گا تو احتیاط لازم ہے, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام پہ جب یہ خواب بیان کر رہے تھے, کسی خاتون نے, کسی ملازمہ نے, کسی غلام نے, یا کسی بھائی کے کسی اور عنوان نے اس خواب کو سن لیا. اور اس خواب کو سننے کے بعد ہی جو حسد پیدا ہوا, اور اسی کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام بیچارے ڈالے گئے کنویں کے اندر, اور پھر وہاں سے لے کر آپ کے سارے مسائل قید خانے تک کے آپ سماعت کر چکے. اس صرف خواب کی تعبیر کے عنوان میں لا تخصص رویا کا علی اخوتک, بیٹا اپنے خواب کو بھائیوں سے مت کہو, نہیں کہا تھا, سن لیا انہوں نے. اب سن لیا, دشمن ہو گئے یوسف. اب آئیے, دشمن تو ہو گئے, انجام کیا ہوا اس خواب کا؟ یہ آیت نمبر 6 تھی, یا 5 نمبر آیت. اب چلیں آیت نمبر 100 سورہ یوسف. آیت نمبر 100 پر پہنچ کر یہ کب کا واقعہ ہوا, جب حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہوئے عزیز مصر, اور آپ بیٹھے ہیں کس پر؟ حکومت کے مسند پر. اور حکومت کے مسند کو نام دیا گیا عرش کا. عرش معنی تخت، ٹھیک. رفع ابویہ علی العرش، آیت نمبر 100 شروع ہو رہی ہے. اتنی حسین آیت ہے. اور پورے قرآن میں سورہ یوسف کو نام دیا گیا احسن القصص، بہترین قصہ قصوں میں سے. رفع ابویہ، بٹھایا اپنے دونوں والدین کو تخت پر. بٹھایا اپنے دونوں والدین کو تخت پر. وخر له سجدا، اور پھر وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. اب میں حیران ہوں کہ آیت کا ترجمہ کہاں سے مکمل کروں اور کس کا نام لوں، کون گر گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آئیے، اگر ہم آیت کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کو اور تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ 11 بھائی اور 2 آپ کے والدین، 11 بھائی اور 2 آپ کے والدین. والدہ آپ کی حیات تھیں یا انتقال ہو چکا تھا؟ ایک روایت کے انتقال ہو چکا تھا، ایک روایت کے حیات تھی. جب انتقال ہو گیا تو یہ پھر 13 مکمل نہیں ہوں گے. تو ان کی بہن، ان کی والدہ کی بہن، ان کی خالہ، یا تو خالہ ساتھ میں آئی تھیں، ہو سکتا ہے بعد میں خالہ ان کی دوسری ماں قرار پائی ہوں، یا ان کی سگی ماں ساتھ میں آئی. تو ماں اور باپ دونوں، اور 11 ان کے بھائی. اب آیت تو کہتی ہے خر لہو سجدہ، اس سب کے سب سجدے میں گر گئے، گویا وہ دونوں بھی اور یہ 11 بھی. یہاں سجدے کا مطلب، ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ سجدہ ایک ہی ایسی کیفیت کا نام سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پیشانی خاک پر رکھ دی جائے وہی سجدہ ہے. حالانکہ سجدہ انداز عاجزی کا بھی نام ہے. سجدہ انداز عاجزی کا نام بھی ہے. ہو سکتا ہے سجدہ کامل ہو، مراد کچھ اور ہو، ہو سکتا ہے سجدہ نہ ہو، انداز عاجزی ہو. یہ 11 ان کے بھائی اور 2 والدین اب کہتے ہیں اپنے والد سے، دیکھیے ابا جان، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو خدا نے سچی کر دکھائی. کہاں میں یوسف سب سے چھوٹا بھائیوں میں، سارے بڑے بڑے، کہاں میں کمزور سا یوسف، کہاں میں سب کی ڈانٹ کھانے والا یوسف بھائیوں میں. آج سب کے سب میری عظمت کے سامنے انداز عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ خواب کی تعبیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو خواب کی تعبیر بھی سامنے آ رہی ہے. اور پھر جناب یوسف نے آخری جملے جس آیت میں ادا کیے، بڑے خوبصورت جملے، فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ مجھے جیل سے پہنچایا تخت پر. اللہ اکبر، جیل سے تخت پر پہنچایا، اور اس نے آپ کو گاؤں سے یہاں تک پہنچایا، مجھ سے ملایا. خدا کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں. آیت نمبر 100 کے بعد آیت نمبر 101 پھر کہتے ہیں پروردگار نے مجھے سکھایا ہے تعویل احادیث، کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتا ہوں. جناب دانیال علیہ السلام بھی تعبیر خواب کے حوالے سے ایک عظیم نبی کہے جاتے ہیں. فرماتے ہیں خواب کی دو قسمیں ہیں، خواب کی دو قسمیں ہیں، ایک خواب جو حقیقت کو بیان کرنے والا ہے، اور ایک خواب جو کسی امر کو ظاہر کرنے کے لیے، حقیقت بیان ہو کہ نہ ہو، کبھی ایک ظاہر ہے کبھی ایک باطن ہے. مثال بڑی آسان سی آپ کی خدمت میں دوں، کہتے ہیں یہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ 4 انداز سے ہو سکتی ہیں. یعنی ایک خواب خواب امر، ایک خواب خواب زاجر، ایک خواب خواب منذر، ایک خواب خواب مبشر۔ ٹھیک ہے، میں بہت آہستہ آہستہ خواب کے تعبیر کی منزلیں طے کر رہا ہوں، اور اب جب خواب کی بات ہو تو سونے کی اجازت تو ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے، سو سکتے، اور جب سو جائیں گے تو خواب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو خواب یا حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا خواب کسی امر کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان دونوں کی چار صورتیں ممکن ہیں۔ خواب امر یعنی آپ حالت خواب میں آپ سے کہا جا رہا ہو کہ آپ یہ کام کریں، آرڈر ہے، یہ کام کرنا ہے۔ کبھی خواب زاجر، سب کی مثال آئیں گے آپ کی خدمت میں، خواب زاجر روکنے والا، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ کبھی خواب خواب منذر، ڈرانے والا خواب، جیسے وہ ڈر گیا تھا نا دیکھ کر عزیز مصر۔ کبھی خواب خواب مبشر، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ خواب مبشر کہ سجدہ کر رہے ہیں ان کو 11 ستارے اور چاند اور سورج۔ پھر آئیے جناب دانیال اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ محمد ابن سیرین، روز اس کے کچھ ٹکڑے بیان ہوں گے، کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے۔ محمد ابن سیرین یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ اچھے اوروں کے بھی شاگرد کہے گئے، لیکن ہمارا تعلق معصوم کی بارگاہ مقدس سے، ہم اوروں کے نام کیا لیں۔ اور علم تو چلا ہی آل محمد کے در سے ہے، اب کوئی بعد میں اپنے آپ سے منسوب کر لے تو اور بات ہے، مگر علم کی ابتدا بھی آل محمد کے یہاں سے اور کمال بھی آل محمد کے یہاں سے۔ تو محمد ابن سیرین جو اس فیلڈ کی بہت بڑی شخصیت کہلاتی ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں تفسیر کے حوالے سے، ایسے یہ ہیں تعبیر کے حوالے سے۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، جناب جابر کا نام بھی ہے، جابر مغربی، ابراہیم کرمانی وغیرہ، لیکن محمد ابن سیرین یہ خواب کی جو تعبیر کا علم، اس کی وضاحت لکھتے ہیں کہ شیطان کچھ شکلوں میں انسان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ شیطان کچھ شکلیں اختیار نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، شیطان سورج نہیں بن سکتا، شیطان خواب میں چاند نہیں بن سکتا، شیطان خواب میں ستارہ بھی نہیں بن سکتا۔ بہت غور کیجئے گا، ابھی آپ خود بخود محسوس کر رہے ہیں کہ بات واقعی منطبق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ چاند، سورج، آپ کو پھر یاد دلا دیتا ہوں۔ جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا، اور آپ نے کیا دیکھا؟ کہ آپ کی گود میں ایک چاند، چاند ٹوٹ کے گود میں آیا ہے، اور تین ستارے ٹوٹ کے آپ کی گود میں آئے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، تو چاند اور ستارے اور سورج، شیطان یہ شکلیں اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ شیطان فرشتوں کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، کوئی اگر جاگتے ہوئے کسی کو جبرائیل سمجھ بیٹھے وہ اور بات ہے، لیکن حالت خواب میں جبرائیل کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، انبیاء کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور معصوم کی شکل میں یہ نہیں آ سکتا شیطان۔ اگر کسی نے معصوم کو خواب میں دیکھا ہے تو معصوم کو ہی دیکھا، اگر کسی نے نبی کو خواب میں دیکھا تو نبی کو ہی خواب میں دیکھا۔ اب البتہ کب دیکھا ہے، وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، دیکھنے والے کی حالت۔ کبھی کبھی دیکھنے والے دو ایک جیسے شخص یہ بھی تعبیر خواب کی عجیب بات ہے، حکایت پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی ابن سیرین کا واقعہ. ان کے پاس ایک شخص آیا، اور شخص آنے کے بعد کہتا ہے میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، خواب میں اذان دے رہا ہوں. محمد ابن سیرین نے جواب دیا کہ تم انشاءاللہ حج کرو گے. صلوات پڑھیں محمد والے. ارے یہاں تو لوگ جاگتے میں اذان نہیں دیتے. اب میں آپ کی خدمت جملہ کہہ دوں، میں موقع کی تلاش میں رہتا ہوں کچھ کہنے کی. اذان سمجھتے شاید مسجد کے مؤذن کا کام ہے، نہیں. اذان برائے جماعت ہی نہیں ہوتی، اذان برائے ذکر خدا بھی ہوتی ہے. جب آپ اپنی نماز فرادا پڑھ رہے ہوں اور جماعت کا اتصال کا وقت اور امکان نہ ہو تو اذان بھی کہیے اور اقامت بھی کہیے. بھلا کون اپنے ہاتھ سے رائتا اور سلاد کو جانے دے گا بریانی کے ساتھ؟ تو کیسے چھوڑ دیتے ہو بھائی نماز کے ساتھ اذان و اقامت کو؟ پھر بعض نادان دوست کہتے ہیں جی عورتوں پہ تو اذان نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ غلط فہمیاں نکال دیجیے، آپ سے بات نہیں ہو رہی، آپ مخاطب ضرور ہیں، بات سب سے ہو رہی ہے، مراد کوئی اور ہے. اس طرح مردوں کے لیے مستحب ہے اذان و اقامت، ایسے خواتین کے لیے بھی مستحب. بس ایک فرق ہے، آواز نامحرم تک نہ پہنچے، بس یہ فرق ہے. جیسے مستحب اذان و اقامت مردوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے. تو حالت خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا، اور کبھی اذان کی برکتیں آپ کو سمجھنا ہو تو یاد رکھیے شرارتی بچوں کے لیے اچھا نسخہ ہے، جب بچے سو جائیں تو ان کے دائیں کان میں اذان کہیے اور بائیں کان میں اقامت کہیے، مگر ایسے آواز سے کہ ان کی روح واپس نہ پلٹ کے آ جائے، یعنی بیدار نہ ہو جائے. اس طرح سو رہے ہوں اور آپ کی آواز اتنی مناسب ہو کہ آواز بھی جائے اور بیدار بھی نہ ہو. اذان و اقامت انتہائی مجرب ترین عمل ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یاد رکھیے گا. تو اذان و اقامت، کہتا میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں اور میں تم حج کرو گے. خوش ہو گیا وہ، اتنی اچھی تعبیر مل جائے ماشاءاللہ. اسی وقت وہ گیا، شاگرد بیٹھے ہوئے ابن سیرین کے، ایک شخص اور آ گیا، کہا جی میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں. کہا تم چوری کے الزام میں پکڑے جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب یہ تعبیر سن کے پریشان ہوا، پوچھا ہوگا کیا کرنا چاہیے، صدقہ دوں، خیرات دوں، کیا کروں، الاخر چلا گیا. شاگردوں نے گھیر لیا ابن سیرین کو، استاد جی ایک نے اذان کی بات کی اسے حج سنا دیا، ایک نے اذان کی بات کی اسے چوری کے الزام کا جو انذار بتا دیا، ڈرا دیا اس کو. کہنے لگے بیٹو بات یہ ہے کہ دونوں کے چہرے مختلف تھے. بہت غور کیجئے گا، جو پہلا شخص آیا تھا اس کے چہرے کا تقویٰ بتا رہا تھا کہ اس کی اذان اسے حج تک پہنچائے گی، جو دوسرا آیا تھا اس کے چہرے پر حج کے یا تقویٰ کے آثار نہیں تھے. کہا جی استاد جی دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے دونوں تعبیر دیے قرآن سے. قرآن میں دو مقامات پر جو استعمال ہوا اذان کا لفظ، دو الگ الگ معنی میں ہوا ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کی اذان دے رہے تھے تو خدا نے ان سے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آپ لوگوں کے لیے حج کی اذان کہیے، یعنی حج کا اعلان کیجیے۔ تو میں نے پہلے متقی انسان کو اس آیت کو دیکھ کر تعبیر کیا۔ دوسرا انسان آیا کہ اب فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ أَنْتُمُ السَّارِقُونَ۔ ابھی پورا واقعہ آپ کے علم میں، حل اشارہ کر بات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو روکنے کا منصوبہ بنایا تھا آپ نے، اور اس بھائی کو روکنے کے لیے ایک پورا منصوبہ تھا کہ ایک پیالہ جو تھا وہ سامان میں چھپا دیا گیا، اور جب وہ سامان میں بادشاہ کا پیالہ چھپا دیا گیا تو یہ سارے بھائی جب سامان لے کر گندم نکلنے لگے تو شور مچا، شور مچا، اعلان کیا کہنے والے، اذن مؤذن، تو ایک مؤذن نے اذان دی کہ اے قافلے والے تم تو چور ہو کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ چرا کے لے جا رہے تھے۔ کہتے ہم نے ایک کی تعبیر کی وہاں سے سورہ حج سے، ایک کی سورہ یوسف، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس آج کی حد تک بات مکمل۔ تو کبھی کبھی انسان کا تقویٰ تعبیر دینے والے صاحب علم کے لیے ایک آسانی پیدا کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے گناہ اس کی تعبیر کے لیے اس کے راستے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور ابن سیرین نے دونوں کو تعبیر دی قرآن مجید سے۔ عزیزان محترم، فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور خود بخود آمادہ گریہ ہو جاتا ہے۔ جب سے سنا کہ سفر کا چاند ہو گیا، سمجھیے قیامت کا چاند ہو گیا۔ یہ سفر کا چاند نہیں ہے، اگر برداشت کر سکیں تو جملہ کہوں، ایک مہینہ پورا ہو گیا، حسین زینب سے جدا ہو چکے ہیں، علی اکبر ام حلا سے جدا ہو چکے ہیں۔ اب جب محرم کا چاند ہوا تھا تو شہادت کی خبر تھی، سفر کا چاند ہوا اب دمشق میں آل محمد کی اسیری کی خبر، اللہ اکبر۔ ہویا جب بھی پورے زندگی بھر میرے چوتھے امام نے سفر کا چاند دیکھا ہوگا، جو بازار مدینہ کو دیکھ کے روتا تھا وہ سفر کے چاند کو دیکھ کے کیوں نہ رویا ہو۔ سفر کی پہلی تاریخ تھی جب لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پیش کیا گیا، اجرکم اللہ، رونے والوں، ہائے میرا مولا، کس طرح کٹے ہوئے سرنوں کے سنا بنائے تھے۔ آج دل چاہتا ہے، میں روز کوشش کر رہا ہوں کہ ایک خواب کے ساتھ مصائب کو مکمل کروں، آج ایک اور خواب آپ کی خدمت میں بیان، رویائے سعدی تامے سے۔ کہتے ہیں خولیے ملون کہ دو بیویاں تھیں، ایک قبیلہ سالبیہ سے تھی اور ایک دوسرے قبیلے سے تھی۔ کہتے ہیں یہ اپنی جب سر حسین کو لے کے چلا ہے کربلا سے، اس حالت میں لے کے چلا ہے، رونے والوں، کبھی بالوں سے اٹھاتا تھا، کبھی نیزے پہ چڑھاتا تھا، کبھی گھوڑے کی کھولی میں رکھتا تھا۔ واہ غربت، دس محرم کو ہی نکل گیا کربلا سے کوفے آنے کے لیے، اور جب کوفے کے قریب پہنچا، رات اتنی ہو گئی تھی کہ کوفے کے دروازے بند ہو گئے، تو خولیے ملون کی ایک بیوی کوفے کے باہر رہتی تھی، سالبیہ خاندان سے ہے، اس کا نام الحطوف بیان کیا گیا۔ یہ گھر پہنچا، گھر پہنچا اور لا کے سر کو چھپا کے رکھا ہے تندور کے اندر، سر حسین، واہ غربت، واہ مصیبت، واہ مصیبت۔ کہتے خاتون بیدار ہوئی، اور آ کر کہتی ہے یہ کس کا سر لے کر آیا ہے کہ تندور سے روشنی بلند ہو رہی ہے, آسمان تک منور ہو گیا ہے, تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے, تسبیح پروردگار کی آواز آ رہی ہے. بتا کس کا سر لے کر آیا ہے؟ تندور کو ہٹا کے, اوپر سے ڈھکنے کو ہٹا کے دیکھتی تھی, روتی تھی, اس نے چھپایا بہت کا, خارجی تھا, اس کا سر کاٹ کے لائے ہیں, یزید کے پاس لے جائیں گے, بڑا انعام ملے گا, تجھے زیور بنا کے دوں گا. واہ غربت. یہ خاتون کہتی ہے مجھے اس کا نام تو بتا دے. کا نام نہیں بتاؤں گا, کہ تجھے بتانا پڑے گا جو قرآن پڑھ رہا ہو, اور جس کے قریب سے تسبیح کی آواز آ رہی ہو, جس سے نور بلند ہو رہا ہو, کیا وہ خارجی کا سر ہوگا؟ نام بتانا پڑے گا. کہتا ہے کہ تو مجبور کرتی ہے تو لو لے, اچھا نام سن لے, حسین ابن علی کا سر. بس یہ مومن تھی, سر کو نکالا تندور سے, اپنی گود میں رکھا, بد دعا دیتی جاتی ہے تو مجوسیوں سے بدتر ہو گیا, پیسے کے لیے زہرا کے بیٹے کو ذبح کر دیا, ارے کل رسول کو کیا منہ دکھائے گا قیامت کے میدان میں, اس پر خدا کی لعنت ہو. روتے روتے بے ہوش ہو گئی, اس سر حسین کو گود میں لیے بیٹھی ہے, روتی جا رہی ہے. بعض مورخین نے لکھا اس عالم میں سے نیند آ گئی, آنکھیں بند ہو گئیں, دیکھا جیسے ہی نیند کی کیفیت میں گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے گھر کی چھت میں سوراخ ہوا ہے, بادل کا ٹکڑا چھت کے اندر سے داخل ہوا ہے, بادل سے دو بیویاں اتر کے باہر آئی ہیں, ایک بزرگ ہے اور ایک زخمی ہے, ایک اپنا پہلو تھامے ہوئے, ایک ضعیفہ ساتھ ساتھ ہیں. اس نے دیکھا, فوراً ہی ادب کے ساتھ سلام پیش کیا, کہتی آپ دونوں ہیں کون؟ حالت خواب میں کہتی ہے آپ دونوں ہیں کون؟ جو ضعیفہ ہیں وہ کہتی ہیں میں ختیجہ طاہرہ ہوں. یہ کون ہے؟ کہ یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. محمد سر حسین کو اس کی گود سے لیا, کبھی ختیجہ نے سینے سے لگایا, کبھی زہرا نے سینے سے لگایا. رونے والوں, ارے منہ رکھ دیے کٹے ہوئے مقام پر. واہ محمد. رونے والوں, کہتی ہیں دونوں بیویاں کہ تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے سر حسین کی قدردانی کی ہے, اپنی گود میں لا کے رکھا ہے, سر حسین کی خاک کو صاف کیا ہے, خدا تجھے اس کا اجر عطا کرے گا, تو جنت میں ہمارے ساتھ رہے گی. خواب اور بتا, ابھی یہ خواب ختم ہوا تھا, اٹھ کے بیٹھ گئی, اتنے میں خولی قریب آیا, سر حسین کو چھیننا چاہا, مجھے سر حسین دے دے, میں لے جا رہا ہوں. کہتی میں تجھے سر حسین نہیں دوں گی, بدبخت تجھے سر حسین نہیں دوں گی. کہتے ہیں خولی نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور اس مومنہ کے سر پہ تلوار ماری ہے, ارے سر تو کٹ گیا مگر سر حسین گود میں رہ گیا. واہ محمد, کتنا جلدی تعبیر خواب ملی, جنت میں سیدہ کے ساتھ, جنت میں ختیجہ طاہرہ کہتا. میں اتنا کہوں گا, اے خاتون مومنہ, تو نے سر حسین کو گود میں لے لیا, آئے وہ چار سال کی یتیمہ, باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی.
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار سر حسین کی عظمت کا واسطہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار واسطہ سر حسین علیہ السلام کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار سفر کا چاند ہو گیا مالک, دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی مومن قید و بند میں ہے, اسیران اہل بیت کی عظمت کا واسطہ اسے رہائی نصیب فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام مشکلات کا
مشکلات کو دور فرما، ان کا خاتمہ فرما، اہل باطل کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اتنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.